أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا سيما بقية الله أرواحنا له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام: إن السماء بكت على الحسين 40 صباحا. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. حضرات گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ
والسلام،
ارشاد گرامی ہیں، امام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا. اب یہ خون کے آنسو رونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں آنسو کا تصور وہاں آتا ہے کہ جہاں پر چشم ہو، جہاں پر آنکھ ہو. جہاں پر آنکھ نہ ہو وہاں پر رونے کا تصور نہیں آتا. یہ جو ہمارے یہاں شاعری میں استعارہ ہوتا ہے چشم فلک، یہ مجازی معنی میں ہے، ورنہ آسمان کی کوئی آنکھ نہیں ہے. جب آسمان کی کوئی آنکھ نہیں ہے تو چشم فلک سے کیا مراد ہے؟ یا جو معصوم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے معنی یہ ہے کہ امام چونکہ جان کائنات ہے، امام روح کائنات ہے، امام محور کائنات ہے، امام مرکز کائنات ہے، امام قلب کائنات ہے، امام ہی ہے اس کائنات کی جان، اور امام ہی کے گرد سارے کائنات گھوم رہی ہے. اگر مرکز کو کچھ ہو جائے تو مرکز کے گرد گھومنے والی ساری چیزیں جو اس محور میں گھوم رہی ہیں، ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اب اسی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، امام حسین اپنے زمانے کے مرکز تھے، اپنے زمانے کے محور تھے، اپنے زمانے میں کائنات کی جان تھے. تو اگر مرکز کو کچھ ہو جائے تو مرکز کے گرد ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اب اگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو زمین بھی متاثر ہوگی، آسمان بھی متاثر ہوگا، نظام فلک بھی متاثر ہوگا، نظام ملک بھی متاثر ہوگا، نظام زمین بھی متاثر ہوگا. غرض، ساری کائنات چونکہ امام حسین علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بعد ساری کائنات متاثر ہوئی. اور غرض، یہ 40 کا عدد بتا رہا ہے کہ ساری کائنات کو اپنی جگہ پر آنے میں 40 دن لگے. یعنی آسمان اپنی جگہ سے ہلا، زمین اپنی جگہ سے ہلی، نظام ملک متاثر ہوا، نظام فلک متاثر ہوا، اور یہ سارے کائنات اپنی جگہ پر اس وقت آئی جب 40 دن گزر گئے. یہ 40 کا عدد پروردگار عالم کے ہاں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اربعین حسینی کا مسئلہ بھی شاید صرف یہی ہے کہ انسان 40 دن تک اپنے آپ کو غم حسین میں محزون رکھے. کہ جیسا کہ علماء کی تعلیمات میں ہیں، عرفا کی تعلیمات میں ہیں، عرفا کا یہ دستور العمل تھا، آج بھی عرفا اپنے شاگردوں کو دستور العمل دیتے ہیں کہ 40 دن تک، اگرچہ انسان پوری زندگی ایسا کرے، لیکن 40 دن تک کم از کم انسان زیارت روز عاشور سے لے کر اربعین تک زیارت عاشور پڑھے، 40 دن تک محزون رہے انسان غم حسین علیہ السلام میں. عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اتنی تاکید کیوں ہے امام حسین علیہ السلام پر رونے پر؟ کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو حکم دیا آدم تمہیں رونا ہوگا، نبیوں کو حکم دیا پروردگار عالم نے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، شہادت کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، جب امام حسین علیہ السلام ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں نہیں آئے، اس وقت بھی حکم دیا گیا آدم تمہیں رونا ہوگا، نوح تمہیں رونا ہوگا، ابراہیم تمہیں رونا ہوگا، موسیٰ تمہیں رونا ہوگا، عیسیٰ تمہیں رونا ہوگا. ایک ایک کر کے پروردگار عالم نے ہر نبی کو رونے کا حکم دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسماء پیش کیے گئے، الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت الاعلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، جب نام حسین آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا پروردگار یہ کیسا نام ہے. جیسے ہی نام لیا دل ٹوٹ گیا، آدم کا دل ٹوٹ گیا. نوح علیہ السلام کو سارے انبیاء کو حکم دیا، میں تو گنے چنے انبیاء کے نام لے رہا ہوں، نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پروردگار رونے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اور سخت تاکید ہے، خبردار، سارے انبیاء ایک مرحلے پر آنے کے بعد اس مرحلے پر سارے انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین پر آنسو بہانے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ کیوں رہا ہے اس طرح سے؟ تاکید کیوں کر رہا ہے پروردگار عالم؟ تاکید کر کے بتا رہا ہے کہ انبیاء بھی ایک مقام پر پہنچنے کے بعد حسین پر آنسو بہانے کے محتاج ہیں، اور جب تک آنسو نہ بہا لیں نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی کی پیش رفت اور ترقی روک دی جائے گی اب جب تک غم حسین پر آنسو نہیں بہاؤ گے، آگے نہیں بڑھ سکتے، پیش رفت نہیں کر سکتے. یہ تو ایک مرحلہ، میں کسی اور مرحلے تک جانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے پر پروردگار عالم نے نبیوں کو کربلا بھیجا، ایک ایک کر کے سارے نبی کو پروردگار کربلا گھیر کے لایا کسی نہ کسی وجہ سے. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پھنس گئی کربلا میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آیا کربلا، جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں انگوٹھا زخمی ہو گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے سامنے سے شیر آ گیا اور اس نے کہا کہ جب تک قاتلین حسین پر لعنت نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر نبی کو پروردگار عالم لے کر آیا، آدم کو لے کر آیا، حضرت نوح کو لے کر آیا، حضرت ابراہیم کو لے. اور نہ یہ کہ پروردگار عالم سارے نبیوں کو کربلا لے کر آیا، بلکہ سارے نبیوں کو اس سرزمین کربلا پر مصیبتوں سے دوچار کیا. ایسا کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ پروردگار حضرت آدم کو بھیج، سرزمین کربلا دکھا، حضرت آدم امام حسین پر گریا کریں، آگے بڑھ جائیں، یہ مصیبتیں کیوں گرفتار کر رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے امام حسین علیہ السلام پر گریا کریں، گریا کر کے آگے بڑھ جائیں، یہ مصیبت میں گرفتار کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ایک ایک کر کے پروردگار عالم سب کو لے کر آ رہے ہیں. امیر المومنین کو لے کر آیا، امام حسن کو لے کر آیا. پروردگار تو اپنے اولیاء کو کربلا لے کر آ رہا ہے، ان کو حکم دے کہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں اور آگے بڑھ جائیں، یہ کربلا میں لانے کے بعد مصیبتوں میں گرفتار کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آدم تمہیں کربلا میں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، موسیٰ اب صرف رونا نہیں ہے بلکہ مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، عیسیٰ اب صرف رونا نہیں ہے بلکہ مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا. پروردگار عالم آواز دے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ آدم کربلا سے پہلے کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، نوح کربلا سے پہلے کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، ابراہیم کربلا میں آنے سے پہلے، کربلا ہونے سے پہلے کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، عیسیٰ کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، میرا حبیب کربلا میں اپنا حصہ ڈالے، علی کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، حسن کربلا میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ تم کہہ سکو السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ۔ ہر ہر نبی کو پروردگار عالم گھیر کر لایا، اور سارے نبیوں کو تاکید ہے کہ سارے نبیوں کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، تاکہ تم غم حسین میں مصیبتوں سے دوچار ہو کر اس سرزمین میں اپنا حصہ ڈالو۔ اور یہ سرزمین کربلا یہ کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے، خانہ کعبہ، یہ روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خانہ کعبہ اپنے اوپر فخر کر رہا تھا کہ من مثلی، یہ کعبے کی زمین فخر کر رہی تھی کہ مجھ جیسا کون ہے کہ مجھ پر خانہ خدا تعمیر ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس کی آواز سنی، روایت کامل الزیارات ابن قولاوے، جو قدیم ترین کتاب ہے زیارات کی، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور معتبر ترین کتاب ہے جسے علماء نے بیان کیا ہے، کامل الزیارات ابن قولاوے، ابن قولاوے کے کامل الزیارات، اس میں یہ روایت ہے کہ سرزمین کعبہ اپنے اوپر فخر کر رہی تھی کہ مجھ جیسا کون ہے کہ مجھ پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے آواز دی، خاموش، ابھی کربلا موجود ہے، کربلا کے ہوتے ہوئے فخر نہ کرنا، اس کربلا پر میرا حسین سوئے گا۔ پروردگار عالم نے سارا انتظام کیا اس کربلا کے لیے، آپ مجھے بتائیں یہ کربلا کے لیے سارا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو سب اپنی جگہ موجود ہیں، پروردگار عالم اس کربلا کے لیے سارا انتظام کیوں کر رہا ہے؟ انبیاء کو تیار کیا گیا، سارے نبی تیار ہو جاؤ کربلا کے لیے، آخری نبی کو تیار کیا گیا کہ آخری نبی تیار ہو جاؤ کربلا کے لیے، امیر المومنین علی کو تیار کیا گیا کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ، امام حسن کو تیار کیا گیا کہ تم نہیں ہوں گے مگر کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ کربلا میں تمہارا نام بھی آ جائے، آدم کا نام بھی آ جائے، موسیٰ کا نام بھی آ جائے، عیسیٰ کا نام بھی، سارے اولیاء کا کربلا میں نام آ جائے، یہ ایسا کیوں ہے؟ اور کربلا برپا ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ہر امام کو یہ تاکید کی کہ تمہیں کربلا والوں پر آنسو بہانا ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے 35 سال گریہ کیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو تاکید ہے گریہ کرنا ہے، امام جعفر صادق کو تاکید ہے گریہ کرنا ہے، امام موسیٰ کاظم کے لیے امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب چاند رات ہوتی تھی محرم کی تو اس کے بعد سے کسی نے امام موسیٰ کاظم کی لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ یہاں تک کہ حضرت بقیۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جد مظلوم، آپ پر آنسو بہاتا ہوں اور جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون روتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ کربلا سے پہلے کربلا کو برپا کرنے کے لیے سب نے حصہ ڈالا، اور کربلا برپا ہونے کے بعد بعد میں جو سلسلہ اولیاء کا آ رہا ہے، اولیاء کرام کا سلسلہ آ رہا ہے، سب کو تاکید ہے خبردار، تم سب کو کربلا کی حفاظت کرنی ہے اور کربلا کو بچا لینا ہے۔ یہاں تک کہ بعد والے سلسلے کو تاکید کی گئی، اور دوسری طرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں کو جوڑ دیا گیا کربلا سے، ان کے جذبات کو جوڑ دیا گیا، دیکھو اب تمہیں گھر گھر جا کر کوئی مجلس کے لیے دعوت نہیں دے گا، ایک اعلان پر تم سب نام حسین پر جمع ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کو جوڑ کیوں دیا پروردگار عالم نے؟ کسی اور امام کے لیے اس طرح سے شاید ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ایک اعلان پر اس طرح سے ہمارے یہاں سب جمع ہو جائیں، سب سے محبت کرتے ہیں، مگر نام حسین میں کچھ اور ہے، نام حسین میں پروردگار عالم نے عجب کشش رکھی ہے، اس حسین کو دیکھو کتنا حسین لگتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اتنا انتظام کیا ایک کربلا کے لیے، ایک کربلا کے لیے اتنا انتظام، نبیوں کو تیار کیا، اولیاء کو تیار کیا، اوصیاء کو تیار کیا، امام حسین علیہ السلام تک سب تیار ہوتے رہے، سب کربلا میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، اور امام حسین کے بعد پھر ایک اور سلسلہ قائم کیا کہ خبردار کربلا میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ کسی نے ایک مرتبہ، حضرت علامہ امینی صاحب الغدیر کربلا گئے تھے، روزے عاشور تھا، رو رہے تھے، دستے پر دستے آ رہے تھے، ایک اہل سنت عالم دین علامہ امینی کے ساتھ تھے، اور انہوں نے علامہ امینی سے کہا کہ امینی اتنا رو لیا، 1400 سال ہو گئے، اب کیا تم لوگوں کو ضرورت ہے کہ دستوں پر دستے آ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، امام حسین پہ آنسو بہائے جا رہے ہیں، اتنی تاکید کیوں ہے، اتنا روتے کیوں ہو؟ ہر 1400 سال بعد ایسا لگتا ہے کہ غم ابھی تازہ ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کربلا ابھی برپا ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے راز ہے، کاش بیان کروں اس چیز کو، ایسا لگتا ہے کربلا ابھی برپا ہوئی ہے، غم ابھی تازہ ہوا ہے، حسین ابھی شہید ہوئے ہیں، کربلا کے اسرا ابھی جا رہے ہیں کوفہ، آپ بتائیں ایسا نہیں لگتا؟ ہر صاحب دل اگر تنہائی میں بیٹھے تو سوچتا ہے کہ حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بات کو روک کے ایک بات یہاں بیان کروں، جناب آیت اللہ قورش جی نے ایک کتاب لکھی، سیاحت غرب اور سیاحت شرق، دو کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں ہیں، سیاحت غرب کا ترجمہ ہو چکا ہے، سیاحت شرق کا مجھے معلوم نہیں، اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، واقعہ بیان کروں جس میں انہوں نے بیان کیا کہ آج بھی آوازیں آ رہی ہیں، کان چاہیے، کوشش شنوا چاہیے سننے کے لیے، وقت حجبتا انسمعی کلامہ ہوں، وہ جو اس نے ورود میں بیان ہوا کہ پروردگار تو نے ہمارے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ورنہ وہ آج بھی بول رہے ہیں، ان کی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں، ہاں یہ اگر الفاظ کو پلٹ دوں تو در حقیقت خدا نے پردے نہیں ڈالے، ہم نے اپنے کانوں پہ پردے ڈالے ہوں، ہمارے کان اس قابل نہیں ہیں، اگر پردے چاک کر دیں ہم تو آوازیں ہمیں بھی آئیں گی، میں بیان کر رہا ہوں ایک واقعہ، ایک پہلی والی بات کو روک کے، جناب وہ آیت اللہ کچھ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کربلا جاؤں، کربلا کی زیارت کروں، اس زمانے میں آج کی طرح تو زیارت نہیں ہوتی تھی، الحمدللہ کہ صدام ملعون نے اپنا انجام دیکھا اور ہمارے لیے راستہ کھولا، اس زمانے میں مختلف بہت ہی سخت ترین حالات کے مد نظر علماء پھر بھی سفر زیارت ترک نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے کربلا، اور یہ پروردگار عالم کا نظام تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے کربلا سے جڑے رہو، روزہ عید آئے تو کربلا سے جڑے رہو، زیارت پڑھو، بقرہ عید آئے تو کربلا سے جڑے رہو، نیمہ شعبان آئے تو کربلا سے جڑے رہو، نیمہ رجب آئے تو کربلا سے جڑے رہو، روزے عرفہ آئے تو کربلا سے جڑے رہو، شب جمعہ آئے تو کربلا سے جڑے رہو، خبردار فراموش نہ کرنا، جوڑ رکھا ہے پروردگار عالم نے ہم سب کو کربلا سے، کہتے ہیں میں کربلا کی زیارت کو جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ پانی لے کر جاؤں، پھر سوچا کہ راستے میں پانی تو مل ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے پانی پلانے کے لیے، یہاں تک کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا، اب مجھے پیاس لگی اور راستے میں پانی بھی نہیں ملا، اب ایسا تھا کہ گویا میں ہلاک ہو جاؤں گا، اب کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، دھندلا نظر آ رہا تھا، دھند چھا گئی تھی آنکھوں پر، کہنے لگے دور سے مجھے امام حسین علیہ السلام کا گنبد دکھائی دیا، حرم دکھائی دیا، جیسے ہی میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کو دیکھا فوراً ذہن میں خیال آیا کہ مولا جب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تو آپ کے بچوں نے کیسے پیاس برداشت کی ہوگی، کہنے لگے جیسے ہی یہ سوچا فوراً مجھ پر مکاشفے کی ایک حالت طاری ہوئی، مکاشفہ کیا ہے؟ مکاشفہ خواب نما حالت ہے مگر بیداری میں، خواب خواب ہوتا ہے سوتے میں مگر مکاشفہ بیداری میں، اور یہ بات بھی یہاں بیان کرتا ہوں، مکاشفہ ہر ایرے غیرے پر نہیں ہوتا بلکہ پاک نفوس پر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک کر لیں، یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں اپنی زندگی کا کچھ، صبح اٹھے مکاشفہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتے مکاشفے، بہرحال کہنے لگے مکاشفہ ہوا اور میں نے دیکھا، یہ ابھی مسائل کی منزل پر نہیں آیا، ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے اور وہ آگ بجھانا چاہتی ہے، میں نے چاہا کہ آگ بجھا دوں مگر میں وہ آگ بجھا نہ سکا، کیونکہ مکاشفہ تھا، حقیقت تھوڑی تھی، مکاشفہ تھا، یعنی یہاں تک کہ میں کربلا میں وارد ہوا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لوگ سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ گیا کہ ذرا خستگی تھوڑی رف ہو تو میں جاؤں اور حرم میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، حسین حرم میں بیٹھ گئے، یعنی کہ جو گھڑی کی آواز آتی ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد، کہ مجھے اس گھڑی کی آواز آئی امام حسین علیہ السلام کے حرم سے، مگر اس گھڑی کی آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے آواز آ رہی تھی حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، کہنے لگے میں نے سوچا مولا آپ آج بھی مدد کو بلا رہے ہیں، کہنے ابھی یہ بات میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت ابو الفضل عباس کے حرم سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک، پھر آواز دی مولا آج بھی اگر کوئی حل من کا جواب دے رہا ہے تو وہ عباس، نے دیکھا, ایسا لگتا ہے کہ گویا ابھی کربلا ابھی تیار ہوئی ہے, کربلا ابھی ہوئی ہے, امام حسین ابھی شہید ہوئے ہیں. 1400 سال بعد ایسی حالت کسی کی نہیں ہوتی جو آپ کی ہے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں, انسان نماز ریاکاری کے طور پہ پڑھ سکتا ہے مگر ریاکاری کے طور پر امام حسین پر رو نہیں سکتا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نماز ریاکاری کے طور پہ پڑھے گا لیکن روتا اس وقت ہے جب دل ٹوٹتا ہے, اور انسان ریاکاری کے طور پر اپنا دل توڑ نہیں سکتا. جب تک انسان پر کوئی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک دل ٹوٹتا نہیں ہے, اور جب تک دل ٹوٹے نہیں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. گویا ابھی ہوئی ہے کربلا. اس اہل سنت عالم دین نے کہا علامہ امینی صاحب الغدیر سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ روتے ہیں؟ تو علامہ امینی نے بہت پیارا جواب دیا, کہنے لگے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کربلا کو نہ بھلا دو. اگر غدیر بھی ایسے ہی برپا کی جاتی تو شاید تم لوگ غدیر کو فراموش نہ کرتے. تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, غدیر کے بھلانے کا انجام کربلا تھی. توجہ فرمائیے گا, کربلا 61 ہجری میں رونما نہیں ہوئی, 25 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے کربلا. ایک سلام اکبر محمد و آل محمد. پچیس سال محنت کی گئی ہے اس کربلا پر. کربلا ایسی نہیں ہے. اور یہاں پر دلیل کے طور پہ جملہ کہہ دوں, جب ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا گیارہ محرم کو امام حسین علیہ السلام کے جنازے پر آئیں تو ایک جملہ کہا, آواز دی بے ابی من اسکرو ہو یوم الاثنین, آواز دی میرے ماں باپ اس پر فدا ہو جائیں کہ جسے پیر کے دن شہید کیا گیا, جسے سوموار کے دن شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو کس دن شہید کیا گیا؟ عاشور کے دن. جو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا عاشور یا جمعے کا دن تھا یا ہفتے کا دن تھا, جمعہ یا ہفتہ کوئی ایک دن تھا عاشور کا دن. مگر جناب زینب فرما رہی ہیں کہ میرا باپ اس پر فدا ہو جائے کہ جسے پیر کے دن, دوشنبے کے دن, سوموار کے دن شہید کیا گیا. جب علماء نے تحقیق کی تو سمجھ میں آیا کہ پیر کو عاشور نہیں تھا, پیر کو سقیفہ تھا. اور جناب زینب فرما رہی ہیں اگر سقیفے میں وہ بنیاد نہ رکھی جاتی تو کربلا بھی برپا نہ ہوتی. ایک سلام اکبر محمد و آل محمد. تو غرض 25 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے کربلا. 25 سال تیار کیا گیا ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, یہاں تک کہ خبیث باپ کا خبیث بیٹا آیا. باپ نے ظاہر محفوظ کیا تھا, توجہ فرمائیے گا, باپ نے ظاہر محفوظ کیا تھا, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا مگر بیٹا ظاہر بھی محفوظ نہ کر سکا. باپ نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا, باپ اپنے آپ کو حاکم اسلامی کہتا تھا, چاہے حجرے میں جیسا بھی ہو, حجرے میں جیسی بھی منافقت ہو جو سب لکھی گئی ہے, چاہے حجرے میں جیسا بھی ہو, تنہائی میں جیسا بھی ہو, مگر بیٹا ظاہر بھی محفوظ نہ کر سکا. اور بیٹے نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد آواز دی لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, نہ کوئی خبر آئی تھی. یدید کا یہ شعر ہے, شعر پڑھتا تھا یدید, نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی, یہ سب بنی حاشم کا ڈھونگ تھا. باپ قرآنی تعلیمات کو مسخ کر رہا تھا مگر قرآن کا انکار نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اگر قرآن کا انکار کرے گا تو حاکم اسلامی کہاں سے رہ جائے گا. اگر اسلامی تعلیمات کا ظاہر میں انکار کرے گا تو حاکم اسلامی کہاں سے رہ جائے گا. اب اس باپ کا بیٹا تخت خلافت پر آیا اور اس نے آواز دی کہ اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب بنی حاشم کا ڈھونگ تھا, نہ کوئی محمد آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی. اب ایسے موقع پر کوئی ایسا چاہیے تھا کہ جس کی نسلوں میں طہارت ہو, کیونکہ مقابل پر کوئی ایسا تھا جس کی نسلوں میں نجاست تھی. آپ مجھے بتائیں جب یزید نے یہ سب کچھ بیان جب سب کچھ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کیوں پیش کی؟ اپنے آپ کو پیش نہ کرتے؟ کیوں پیش کیا؟ جواب یہ کہ پروردگار عالم نے کہا تھا حسین تمہیں شہید ہو جانا ہے. اور ایک حساس بات یہاں بیان کروں, سوچئے گا چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ یہاں ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ فضائل ہی میں آنسو نکل جائیں, نام حسین ہے ہی ایسا. لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا, امام حسین نے خود فرمایا کہ مومن میرا نام نہیں سنے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. نام حسین میں چاشنی اتنی ہے, کشش اتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا, اور پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو تاکید کی تھی, توجہ فرمائیے گا, تاکید کی تھی کہ حسین عصر عاشور تک اس ساری کربلا کو تمام کر دینا ہے. یہ عجیب, پروردگار عالم نے کا حکم تھا حسین ابن علی کو کہ حسین اذان علی اکبر سے یہ معرکہ شروع ہوگا, خبردار عصر عاشور سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد, ٹھیک عصر عاشور پر تمہیں یہ معرکہ تمام کر دینا ہے. اور حسین ابن علی کا کمال یہ تھا کہ ساری جنگ کو عصر عاشور پر تمام کر دیا, ساری جنگ کو تمام کر دیا, نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد کربلا تمام کر دی. حسین ابن علی کا کمال یہ تھا. آپ دیکھیں کیوں امام حسین علیہ السلام نے شہدا کے لاشیں دفن نہیں کیے؟ کیا شہدا کے لاشیں دفن نہیں کر سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے. ٹھیک ہے کہ جب تیر بارانی ہوئی ہے, تیر اندازی ہوئی ہے, اس وقت تقریباً آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا. اس کے بعد اتنا وقت تو تھا کہ مثلا دو دن یہ مار کا طول پکڑا جاتا. آسور دس محرم گیارہ دن, گیارہ محرم ان دونوں دن جنگ ہوتی رہتی, جنگ تمام ہو جاتی گیارہ محرم کو. لیکن نہیں, کیونکہ پروردگار نے کہا تھا حسین عصر عاشور تمام کر دینا ہے تو عصر عاشور تمام کر دینا ہے. حسین ابن علی دفن کر سکتے تھے, جناب حور کو لینے گئے دفن کر کے واپس آ جاتے, جناب حبیب کو لینے گئے دفن کر کے واپس آ جاتے. لیکن چونکہ پروردگار کا حکم تھا کہ حسین یہ مار کا ختم کر دینا ہے, لہٰذا دفن کرنے کا وقت نہیں ہے, دفن کرنے کا وقت نہیں, عصر عاشور پر یہ سارا معرکہ تمام ہو جانا ہے, معرکہ ختم کر دینا ہے. جب حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے اور آ کر کہے بابا پانی چاہیے, تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دی اور اس کے بعد انگوٹھی اتار کر جناب علی اکبر کے منہ میں رکھ دی اور کہنے لگے جاؤ بیٹا اب نانا حوض کوثر سے سیراب کریں. امام ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں علی اکبر اب وقت نہیں ہے, اب واپس نہیں آنا, اب عصر عاشور سے قریب, مجھے عصر عاشور تک یہ معرکہ تمام کر دینا ہے. آپ مجھے بتائیں کیوں امام حسین علیہ السلام ہی شہید کیوں ہوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے چاہا کہ حسین کو شہید ہونا ہے, حسین تمہیں ہی شہید ہونا ہے, تمہاری ہی شہادت سے یہ سب کچھ بچے گا. پروردگار تو حکم دے عباس شہید ہو جائیں, اگر تو یہ حکم دے سکتا ہے کہ حسین شہید ہو جائیں تو یہ بھی تو حکم دے سکتا ہے حسین تمہیں شہید نہیں ہونا, عباس شہید ہو جائیں, علی اکبر شہید ہو جائیں, مگر تمہیں شہید نہیں ہونا. جو حسین پروردگار کی وہ بات مانتا یہ بھی بات مان سکتے تھے, لیکن یہ خدا کی تاکید ہے حسین تمہیں شہید ہونا ہے اور تمہارے ساتھ ان سب کو بھی شہید ہونا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی, ہر نجاست ہر متحر سے پاک نہیں ہوتی. مثال سے بات واضح کروں, پروردگار عالم نے مختلف متحرات بنائے ہیں. زمین پاک کرے گی, خاص چیزوں کو پاک کرے گی, خاص شرائط کے ساتھ پاک کرے گی. سورج پاک کرے گا, خاص چیزوں کو پاک کرے گا, خاص شرائط کے ساتھ پاک کرے گا. پانی پاک کرے گا, ظاہر کو پاک کرے گا. توجہ فرمائیں, وہ نجس جانور بار بار پانی سے دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگا, اس کا استحالہ ہوگا مثلا, اس کے لیے کچھ اور ہے. مختلف چیزوں کی طہارت مختلف طریقوں سے ہوگی, ظاہری چیزوں کی طہارت ظاہری چیزوں کے ذریعے سے ہو جائے گی. لیکن اگر معاشرہ نجس ہو جائے تو کیا کرے؟ میرا ہاتھ نجس ہوا خون سے, میں نے جا کر پانی سے پاک کر لیا, اب معاشرہ نجس ہو گیا, اب میں معاشرے کو دھوؤں؟ کیا پانی سے معاشرہ پاک ہو جائے گا؟ جی نہیں, چونکہ معاشرہ ظاہر نہیں ہے. معاشرے میں مثلا کچھ ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جو رائج نہیں ہونا چاہیے, جو ظاہر ہی نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, اب معاشرہ کیسے پاک ہوگا؟ جو روایات نے بیان کیا, اہل بیت کی تعلیمات نے بیان ہوا, جو علماء نے بیان کیا, معاشرے کو پاک کرنے کے لیے شہید کا خون چاہیے. معاشرہ پانی سے پاک نہیں ہوگا, شہید کے خون سے پاک ہوگا. اب اس سے اگلے مرحلے پر آ جائیں, اگر فکر نجس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر نجس ہو جائے, ظاہر سے پاک ہو جائے گا. معاشرہ نجس ہو جائے تو شہید کا خون درکار ہے. اگر فکر نجس ہو جائے تو کیا ہے؟ حدیثوں میں بیان ہوا اگر فکر نجس ہو جائے تو آپ شہید کا خون بھی پاک نہیں کر سکتا، اس موقع پر عالم کا قلم کام آئے گا۔ وہ جو روایت میں بیان ہوا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بہتر ہے، وہ مراد یہی ہے کہ ایک مرحلے پر آ کر شہید کا خون بھی پاک نہیں کرے گا۔ مگر میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اس لباس پہننے والے کی بات نہیں کر رہا۔ کیا آپ کہیں کہ ہر لباس پہننے والا عالم ہے؟ نہیں، ہوشیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تاکید کروں، ہر لباس پہننے والا عالم نہیں ہے۔ لباس کا احترام اپنی جگہ، میں نہیں کہہ رہا کہ لباس کی توہین کی جائے، مگر ہر لباس پہننے والا عالم نہیں ہے۔ بہرحال ایک الگ موضوع، کہیں اور بات چلی جائے گی۔ جب فکر نجس ہو جائے تو پھر عالم کا قلم کام آئے گا۔ یزید ابن معاویہ نے ایسی نجاست پھیلائی تھی، یا آپ الفاظ کو بدل دوں، یزید ابن معاویہ ایسی نجاست تھا جس کے نتیجے میں چھوٹی موٹی طہارت نہیں چاہیے، حسین جیسی طہارت چاہیے۔ یہاں پر نسلوں کی نجاست تھی، وہاں پر نسلوں کی طہارت چاہیے، تاکہ کوئی آئے جو یزید جیسی نجاست کا اس دنیا سے خاتمہ کرے۔ اور لہذا یہی طاقت پروردگار عالم کے حسین کو تھی کہ حسین تمہیں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے کہ وہ نجاست جو یزید نے پھیلائی ہے، عقائد کی نجاست، غلط عقائد، اخلاق کی نجاست، غلط اخلاق، حسین تمہیں اپنی قربانی سے ایسا پاک کرنا ہے معاشرے کو کہ بعد میں یزید تو آئیں مگر کوئی بیعت کا سوال نہ کرے۔ آپ دیکھیں، بعد امام حسین علیہ السلام تک بیعت کا سوال ہوا، امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا، امام حسن علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا، مگر امام حسین کے بعد ظلم و ستم ہوا لیکن کسی بھی امام سے بیعت کا سوال نہیں ہوا۔ نظر بند کیا گیا، قید میں ڈالا گیا، ظلم و ستم ہوا، صعوبتیں جھیلی، مگر ان یزیدوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آنے والے حسینوں سے بیعت کا سوال کریں۔ جب جناب سید سجاد کو لے کر گئے ہیں قید کر کے، زنجیریں پہنا کر، اس کے باوجود قید یہ تھے، کانپ وہ رہا تھا، یہ مطمئن تھے، وہ پریشان تھا، یعنی تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، ہاتھوں میں ان کی زنجیریں ہیں، ہاتھ تیرے کیوں بندھے ہوئے ہیں، تو نے ان کی زبان پہ پہرہ لگایا ہوا ہے، تیری زبان میں لکنت کیوں ہے، زبان پہ ان کی پہرہ ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے۔ یزید نے معاویہ سب کچھ کرنے کے باوجود قید کر لیا، سید سجاد کو بلا لیا، لیکن اس کے باوجود تاکید ہے، خبردار سید سجاد سے بیعت کا سوال نہ کرنا۔ یزید نے تاکید کی، خبردار سید سجاد سے بیعت کا سوال نہ کرنا۔ معاملہ آگے بڑھا، یہ اسیر رہا ہو گئے، اسیر رہا ہونے کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، حرہ یا حرہ دونوں طرح سے پڑھا گیا، مسجدیں جا کر پڑھیے گا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، سارے مدینے کو حلال کر دیا گیا، کچھ ایسی باتیں لکھی گئیں کہ جو میں پڑھ نہیں سکتا، مدینے کو حلال کر دیا گیا، ایسی توہین ہوئی خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہے، اس کے باوجود کہ جب یزید نے کہا تھا کہ سارا مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، خاص نصیحتی، خبردار سید سجاد کے پاس نہ جانا، سید سجاد کے پاس نہ جانا، ان سے بیعت کا سوال نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کے بیعت کی لاش پھینک دی نہر فرات میں، ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بس اپنی بات کو یہاں تمام کر رہا ہوں. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ پروردگار عالم کی اتنی تاکید. امام حسین سے پہلے بھی انبیاء نے کربلا کے لیے کوششیں کی, کربلا میں اپنا حصہ ڈالا, کربلا کے لیے گریہ کیا, اور امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی. بس نتیجہ دے رہا ہوں, بات تمام کر رہا ہوں. سارے انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدمہ تھے. سارے انبیاء مقدمہ تھے. انبیاء کی ساری شریعتیں شریعت محمدی کے لیے مقدمہ تھی. اب مقدمہ تھی یعنی کیا مطلب, اس بات کو تھوڑا سا سمجھاؤں. تورات بھیجی گئی, زبور بھیجی گئی, انجیل بھیجی گئی, اس کے بعد قرآن مجید آئی. پروردگار جو چوتھے مرحلے پر قرآن بھیج رہا ہے, کیا پہلے مرحلے پر نہیں بھیج سکتا تھا پروردگار؟ یہ تورات کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کے بعد زبور. اچھا زبور پہلے آ جائے تورات بعد میں, کہنا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انجیل پہلے آ جائے تورات بعد میں آ جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید پہلے آ جائے تورات بعد میں, کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہے؟ کیا بالکل ایسے ہی نعوذ باللہ جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ایک سامان, ایک مال بازار میں بھیجا, دیکھا چلا یا نہیں چلا؟ چل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں چلا تو واپس. پھر وہی سامان دوسرے ڈبے میں. کیا پروردگار نے ایسا کیا ہے؟ پہلے تورات بھیجی, دیکھتے ہیں ان کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی, چلی یا نہیں چلی. کیا تورات تو نہیں چلی, اب زبور بھیج دیتا ہوں. پھر زبور بھیجی, نہیں زبور بھی نہیں چلی. پھر انجیل بھیجی, انجیل بھی پسند نہیں آئی. پھر جب پروردگار نے قرآن بھیجا تو قرآن مجید پسند آ گیا. کیسا ہوا؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہوا. پھر پروردگار یہ کتابیں بدل کیوں رہا ہے؟ یہ کتابیں بدلنے کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار آواز دے گا, مجھے کوئی ایسی درسگاہ بتاؤ جہاں پر میٹرک کلاس کے بچے کے ہاتھ میں نرسری کا کورس دے دیا جائے, اور نرسری کے بچے کے ہاتھ میں میٹرک کلاس کی کتابیں پکڑا دی جائیں. ایسا ہوگا؟ کہیں نہیں ہوگا. پہلے جب بچہ چھوٹا ہو تو اسے شروع کرانا ہے اے فور ایپل. جب بڑے ہو جاؤ تو دیکھو اس مرحلے پر آ جاؤ, پھر پہلی کلاس میں آؤ, دوسری کلاس میں آؤ, تیسری کلاس میں آؤ, اور جب تم اس قابل ہو جاؤ گے اور یونیورسٹی لیول پر آ جاؤ گے, پھر تمہارے ہاتھ میں پورا کتب خانہ دے دیا جائے گا. یہ کتب خانہ بچے کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا, یہ لائبریری بچے کے ہاتھ میں نہیں تھمائی جائے گی. کیوں؟ بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ کتابوں سے جہاز تو بنا سکتا ہے مگر کتاب میں پڑھ نہیں سکتا. لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے, جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے اور کتاب میں پڑھ سکے, ان کتابوں سے تحقیق کر سکے, تب جا کر اس کے ہاتھ میں کتب خانہ دیا جائے. پروردگار نے بھی ایسا ہی کیا. جب عقل بشریت کم تھی تو تورات دی, تورات پڑھ کر اس قابل ہو جاؤ کہ زبور سمجھ سکو, اور جب زبور پڑھ کر اس قابل ہو جاؤ گے کہ انجیل سمجھ سکو تو انجیل دے دی جائے گی, اور جب تمہاری عقل کامل ہو جائے گی اور الیوم اکملت لکم دینکم کی سند آ جائے گی, تب جا کر تمہارے ہاتھوں میں قرآن مجید دوں گا اور وہ سلسلہ دوں گا. اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ قرآن سامس سے بھی استفادہ کر سکو, قرآن ناطق سے بھی استفادہ کر سکو. مسئلہ یہاں ہے, میں مقدمہ سمجھا رہا ہوں. بس مقدمہ سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر کو پہلے مرحلے پر نہیں بھیجا, جبکہ پہلے مرحلے پر بہترین انسان کو بھیج کر انسانوں کی عقلوں کو بنا دیا جائے. نہیں, پہلے آدم کو بھیجا, اس کے بعد ایک ایک کر کے نبیوں کا سلسلہ آیا. نبی بھیجا, پھر رسول بھیجا, اور سارے نبیوں نے مل کر آخری نبی کے لیے مقدمہ بنایا. سارے نبیوں نے محنت کی آخری نبی کے لیے, یا الفاظ بدل دوں, سارے نبیوں کی محنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصول ہو رہی تھی, آدم سے خاتم تک. جو فرمائیں یہ سارا مرحلہ تھا, اور پھر پیغمبر جب اپنے بعد جا رہے ہیں تو اپنے بعد ایک سلسلے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ ایسا ہو جو پیغمبر سے کم نہ ہو. اچھا یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ پیغمبر سے کم نہیں ہونا چاہیے. فلسفہ میں جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو ایک بات سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گی، آسان ہے. اگر کسی نظام کو قائم کیا جائے، فلسفہ اسلامی میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، جب کسی نظام کو قائم کیا جائے تو دو علتیں چاہیے ہوتی ہیں، دو ریزنس، دو سبب چاہیے ہوں گے، دو کازز چاہیے ہیں. کیا؟ ایک ہے علت موجدہ. الفاظ میں نہیں پھنسیے گا، سمجھاؤں گا، بات واضح ہو جائے گی. میں ان لوگوں کے لیے الفاظ بیان کروں کہ جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہو، یا جو واقف ہوں، یا ممکن ہے کوئی ہمارے درمیان ایسا ہو جو ہم سے زیادہ جانتا ہو. ایک ہے علت موجدہ اور ایک ہے علت مبقیہ. علت موجدہ جو اس سسٹم کو، اس نظام کو وجود میں لائی ہے، اور ایک علت مبقیہ کہ جس نے اس نظام کو باقی رکھنا ہے. ایک شخص نے ایک تنظیم بنائی، اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور شخص آئے گا جو اس تنظیم کو باقی رکھے گا، جو بچائے گا. فلسفہ کہتا ہے کہ علت مبقیہ یا علت موجدہ جیسی ہونی چاہیے یا علت موجدہ سے بہتر ہونی چاہیے، ورنہ یہ نظام چلے گا نہیں، یہ نظام ختم ہو جائے گا. پیغمبر دین اسلام کی علت موجدہ ہیں. اب پیغمبر کو اپنے بعد ایک علت مبقیہ چھوڑ کے جانی ہے، ایک سلسلہ چھوڑ کے جانا ہے. فلسفہ یہ کہتا ہے یہ علت مبقیہ جو پیغمبر اپنے بعد سلسلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ یا پیغمبر سے بہتر ہونا چاہیے یا پیغمبر جیسا ہونا چاہیے. اب پیغمبر سے بہتر تو اس کائنات میں کوئی تھا نہیں، پروردگار نے پیغمبر جیسے کو چھوڑ دیا. اور اپنے الفاظ کو بدلوں، پروردگار نے پیغمبر جیسے کو نہیں بلکہ خود پیغمبر کو چھوڑ دیا. یہ بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ دو دلیلیں پیش کروں. پیغمبر نے فرمایا اولونا محمد و آخرونا محمد و اوسطونا محمد و کلونا محمد، نہیں فرمایا پیغمبر نے. نہیں فرمایا اولنا کا محمد، ہمارا اول محمد جیسا ہے نہیں، ہمارا آخر محمد جیسا ہے نہیں، ہمارے درمیان کا محمد جیسا ہے نہیں، ہم سب کے سب محمد جیسے نہیں. اگر جیسے کا لفظ آئے تو کچھ فرق آ جاتا ہے. پیغمبر نے چاہا کہ فرق نہ آئے، ہم سب کے سب محمد ہیں، یہ ایک نور ہے جو 14 فانوسوں میں جلتا ہے، یہ 14 جسم ہیں، ایک جان ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ایک دلیل میں بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر اپنے بعد اپنے آپ کو چھوڑ کے گئے، اپنے جیسے کو بھی نہیں. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. پہلی دو عبارتوں کا ترجمہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تیسری عبارت پر رکوں گا. کہیے آپ لے آؤ، تم لے آؤ اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو، میں اپنی عورتوں کو لے آؤں، اپنے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو لے آؤں. پھر فرمایا تم کیا مانا کرتے ہیں ہمارے یہاں؟ غلط مانا کرتے ہیں. تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، میں اپنے جیسوں کو لوں، یہ مانا ہے؟ جی نہیں. انفس نفس کی جمع ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ پیغمبر نے عجیب لفظ رکھا نفس، میں خود ہوں. توجہ فرمائیے گا، میرا نفس میں خود ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نفس مجھ جیسا ہے. 10 سال پہلے میرے جسم کے خلیے بدلے ہیں مگر میرا نفس نہیں بدلا. توجہ فرمائے، سائنس کہہ رہی ہے 10 سال پہلے آج تک سارے خلیے بدل چکے ہیں، سارے سیلز بدل چکے ہیں، اب میرا جسم 10 سال پہلے والا جسم نہیں ہے. اگر اس کے برخلاف اگر میں نے 10 سال پہلے کوئی غلط بات کی تھی، اگر میرے ہاتھ نے کوئی ظلم کیا تھا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 سال پہلے میرے ہاتھ نے ظلم کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ میں کہوں گا میرے ہاتھ نے ظلم کیا تھا. دلیل یہی ہے، ہاتھ کے خلیے بدلے ہیں، نفس نہیں بدلا، نفس میں خود ہوں. اب اس آیت کا ترجمہ کیجئے، پیغمبر فرما رہے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آؤں. تم اپنے بچوں کو لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے آؤں، تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں۔ اور جب پیغمبر نے دیکھا اپنا آپ کوئی ملا ہی نہیں، علی کا ہاتھ پکڑا اور میدان مباہلہ میں نکل گئے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین اور محبوب ترین فرد کون ہے؟ تو پیغمبر نے نام لیا، مردوں میں فلاں ہیں، خواتین میں فلاں ہیں، بچوں میں فلاں ہیں۔ سوچنے والا خاموش ہو گیا اور خوش بھی ہو گیا کہ آج پیغمبر نے علی کا نام نہیں لیا۔ شروع سے لے کر آخر تک پیغمبر علی علی کرتے رہے، لیکن آج یہ پہلا موقع ہے جہاں پر پیغمبر سے جب میں نے پوچھا کہ محبوب ترین فرد کون ہے، تو پیغمبر نے علی کا نام نہیں لیا۔ پریشان ہو گیا اور پھر خود پوچھ بھی لیا، اور اچھا ہوا کہ پوچھ لیا، ہمارے لیے بھی واضح ہو گیا کہ اے پیغمبر آپ نے آج علی کا نام نہیں لیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا، عجیب انسان ہے، مجھ سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ محبوب کون ہے۔ ہر انسان کو اپنا آپ محبوب ہوتا ہے۔ بہرحال وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، حضرت عیسیٰ تک اس سلسلے نے مقدمہ فراہم کیا، اور در حقیقت یہ سلسلہ اس جہان میں حیات دینے آیا تھا، یہ سلسلہ اس مردہ معاشرے کو زندہ کرنے آیا تھا، اس معاشرے کی موت کو حیات سے بدلنے آیا تھا۔ حضرت آدم نے سارا مقدمہ بنایا اور پیغمبر نے ان حیوانوں کو انسان بنا دیا، اور انسانوں سے مسلمان بنا دیا، پھر مسلمانوں سے سلمان بھی بنا دیا، اور مردہ معاشرے کو حیات دے دی۔ اب پیغمبر کے بعد ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جو اس معاشرے کی حیات کو باقی رکھے، جو اس معاشرے کو مردہ نہ ہونے دے۔ اب سمجھ میں آیا مشورہ کیوں دیا، وزارت کیوں پسند کی؟ امیر المومنین نے اپنے حق سے دستبردار تو ہو گئے، مگر اس معاشرے کو مردہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن آئے، اس معاشرے کو مردہ نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ امام حسین کا زمانہ آیا۔ اب یہ معاشرہ، اس کی روح بلاغت الحلقوم کی منزلت پر آ گئی۔ میں جو کہہ رہا تھا جملہ، باپ نے ظاہر محفوظ کیا تھا، بیٹے نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ اب اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے۔ ایسے موقع پر کوئی ایک پاک و پاکیزہ خون درکار تھا جو اس کی موت کو حیات سے بدل دے۔ ایسے موقع پر پروردگار نے حسین کو بھیجا، حسین تم خود تو شہید ہو جاؤ گے، مگر ایسا زندہ کرو گے کہ کہنے والے کہیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کتنی کربلا ہیں آپ کے پاس؟ کتنی کر، ایک کربلا ہے۔ اور پروردگار عالم کا بھی عجیب نظام تھا، آپ دیکھیں پروردگار عالم نے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام تکرار کیے، ان میں اگر کوئی محمد ہے تو پانچواں بھی محمد ہے، ان میں نواں بھی محمد ہے، اگر ان میں کوئی علی ہے تو چوتھا بھی علی ہے، آٹھواں بھی علی ہے، دسواں بھی علی ہے، اگر ان میں کوئی حسن ہے تو گیارہواں حسن ہے، مگر حسین تکرار نہیں ہوا، حسین ایک ہی رکھا۔ خدا نے لفظ حسین تکرار نہیں کیا، شاید وجہ یہ ہو جو علماء نے بیان کیا، شاید وجہ یہ ہو کہ پروردگار چاہتا تھا کہ اگر کربلا ایک ہے تو حسین بھی ایک ہی ہونا چاہیے، حسین بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب اس حسین ابن علی نے سب کچھ نثار کر کے حیات دے دی معاشرے کو، کہ بھی معاشرہ کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ پھر وہی جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں کہ مختلف یزید آئیں گے مگر کوئی سر نہیں اٹھا پائے گا، جب بھی کوئی یزید آئے گا کوئی حسین سامنے آ جائے گا اور یزیدیت کا سر کچل دے گا۔ ہر زمانے میں ایسے ہوا۔ وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ فلسطین جو اس طرح سے کامیاب نہیں ہو رہا کہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس ایک یا حسین نہیں ہے، سب ہے، ایک یا حسین نہیں ہے، ایک یا حسین کی کمی ہے۔ ایک یا حسین اگر آ جائے تو آج نظام کچھ اور ہوگا، کہ جہاں جہاں نام حسین گیا وہاں وہاں حیات گئی، جہاں کہاں نام حسین گیا, کبھی وقت ملے بیان کروں, جہاں جہاں نام حسین گیا وہاں وہاں حیات گئی. ہاں حسین ابن علی نے اسلام بچا لیا, اس مردہ معاصر کو زندہ کر دیا, لیکن اپنا سب کچھ دے دیا. اپنے پاس کچھ نہیں رکھا حسین ابن علی. اکبر سے لے کر اصغر تک سب دے دیا, بہت زحمتیں اٹھائیں. اور آپ کو معلوم ہے سب کچھ دینے کے باوجود بھی حسین کا لہجہ نہیں بدلا. اگر آج ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں فجر کی تو پورا دن خدا سے طلبکار رہتے ہیں کہ پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے, آج تو ساری دعائیں قبول کرنی ہوں گی. دعا سو نکل آئے تو یا حسین اب تو میری ساری دعائیں قبول کرنی ہیں, لہجہ بدل گیا. مگر حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے دیا, اس کے باوجود بھی لہجہ نہیں بدلا, بلکہ آپ کو معلوم ہے سجدے میں سر رکھ کے کہا یا غیاث المستغیثین, اے فریاد رسوں کی فریاد رسی کرنے والے. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے سب کچھ دیا ہے تو اسی کا تو تھا جس کو دیا ہے, اس خدا نے آزمایا تھا, اس خدا نے مانگا تھا, اس خدا کو دے دیا. اور حسین ابن علی جب جانے لگے تو اپنے بعد ایک اور سلسلے کو چھوڑ کے گئے. کربلا کی دو شخصیات ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتیں تو آج کربلا ہمارے سامنے ایسی نہ ہوتی. آپ کو معلوم ہے کون؟ ایک زینب اور ایک عباس. ان دونوں بہن بھائیوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا اور ہر ہر مقام پر حسین کے ساتھ رہے. بھیا آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور ان دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا, دیکھو جان چلی جائے عزت چلی جائے مگر حسین پر آنچ نہ آئے. اور دونوں نے معاہدہ کیا کہ بھیا اگر تم حسین پر اپنے بھائی قربان کرو گے تو میں بھی قربان کروں گی. بھیا اگر تمہارے انصار حسین پر قربان ہوں گے تو میرے انصار بھی قربان ہوں گے, تمہارے احباب حسین پر قربان ہوں گے تو میرے احباب بھی قربان ہوں گے, اگر تمہاری اولاد جائے گی تو میری بھی اولاد جائے گی, اگر تمہارا سب کچھ جائے گا تو میرا بھی سب کچھ جائے گا. لیکن ہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, ایک وقت ایسا آیا کہ عباس زینب کا ساتھ چھوڑ دو. اس کے بعد سے زینب بالکل اکیلی ہو گئی. اور پھر زینب نے جو رات گزاری ہے, شام غریبہ کی رات عجیب رات تھی. زینب کی پہلی رات ہے کہ اب عباس نہیں ہے, اب حسین نہیں ہے, مگر زینب کو ان ذمہ داریوں کا احساس ہے. عباس تم نہیں ہو تو کیا ہوا, میں ہوں نا, میں عباس بن کر دکھاؤں گی. مقتل نے یہ تو لکھا ہے کہ زینب شام غریبہ میں جاگی ہیں, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ زینب سوئی کب ہیں. زینب کے جاگنے کا لکھا ہے مگر سونے کا نہیں لکھا. اے میرے بھیا عباس تم تو پہلو بدل کے سو گئے, مگر دیکھو میری ذمہ داریاں کتنی سخت ہیں. اس کے بعد زینب کو کبھی چین نہیں ملا, شام غریبہ میں کبھی بچوں کو جمع کرتی رہیں, کبھی اپنے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتا دیکھتی رہیں, کبھی جس میں ٹکڑے جمع کرتی رہیں, کبھی بچوں کو سنبھالتی رہیں. آپ کو معلوم ہے شام غریبہ میں کچھ بچے مرے ہیں. عجب نہیں زینب نے آواز دی, ہو بھیا عصر عاشور سے پہلے تم نے جنازے اٹھائے تھے, عصر عاشور کے بعد میں جنازے اٹھا رہی ہوں. اور اس کے بعد یہ رات گزر گئی. صبح آش 11 کے صبح آواز آئی, لوٹو تبرکات علی جو بطول کو, قیدی بلا کے لے چلو آل رسول کو. اور پھر کچھ باتیں ہم نے اتنا سن لی ہیں کہ ہمارے لیے عادی ہو چکی ہیں. پھر کچھ نامحرم رسیاں لے کر آگے بڑھے اور زینب کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. ایک توق لے کر آگے بڑھے, سید سجاد کے گلے میں توق ڈالی گئی. اور جب بیبیاں بے قدابہ اونٹوں پر سوار نہ ہوئیں تو ظالم تازیانے لے کر آگے بڑھے اور ایک ایک بیبی کو مارا. ہر ہر بیبی نے اپنے پیاروں کا جنازہ چھوڑا, اور ہر بی بی اونٹ پر سوار ہو گئی اور یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا۔ یہاں پر تھوڑا رک جائیے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کوفے کے دروازے پر روک کر کہنے لگے، چونکہ رات میں پہنچے ہیں کوفے کے دروازے پر، کہنے لگے رات یہیں گزارو، جب بازار سج جائے اور جب دربار سج جائے اور جب سب تماشائی آ جائیں اور پتھر جمع ہو جائیں اور لکڑیاں جمع ہو جائیں تو اس کے بعد کوفے میں داخل ہو جانا۔ آپ نے اتنا سن لیا، ذرا یہاں رک جائیے۔ سن 35 ہجری میں امیر المومنین خلیفہ بنے اور کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ دارالحکومت بنانے کے بعد سارے اہل و اہل عیال کو علی علیہ السلام کوفے کی طرف لے کر آئے، اور جب علی کوفے کے دروازے پر پہنچا تو دن تھا، کہنے لگے خبردار ابھی کوفے میں داخل نہ ہونا، رات ہونے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ ام کلثوم ہے، اور رات کی تاریکی میں علی زینب کو لے کر داخل ہوئے۔ زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں، زینب کے سر پہ چادر ہے، زینب کے اوپر اماری ہے، اس کے باوجود علی یہ نہیں چاہتے کوئی یہ کہے دیکھو زینب جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی زینب اگر گھر سے نکلنا چاہتی ہیں تو خبردار رات میں نکلنا ہے، اور جب زینب نکلیں گی تو عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے اور حسین بھی ہوں گے، حسن بھی ہوں گے، خبردار زینب رات کی تاریکی میں نکلے، بنی ہاشم کے جھور موڈ میں نکلے۔ اور اس کے بعد زینب نے اپنے باپ کے مشن کو پھیلانا شروع کیا، زینب ہر عورت کوفے کی زینب کی شاگرد ہے۔ اور اب سن 61 ہجری میں دوبارہ زینب کوفے آ رہی ہے، ابھی زینب کے شاگرد خواتین موجود ہیں، اور اعلان کر دیا گیا رات میں آئے ہو ذرا سورج نکلنے دو، تماشائی آنے دو، پتھر جمع ہونے دو، بازار سجنے دو، عجب نہیں نجب کرو کیا بابا، اس سے پہلے بھی آئی تھی، سر پہ چادر تھی، آج پھر آ رہی ہوں، اے بابا سر پہ چادر بھی نہیں تماشا۔